حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا، اپنے تمام مرحومین کے سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے، اب نہیں ہیں، اور خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ، اور خاص طور پر سال گزشتہ یہاں آپ جانتے ہیں کوشش کی گئی تھی دہشت گردی کی، جس میں ایک معصوم بچی نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا حسین کی بارگاہ میں۔ تمام اپنے شہداء کو یاد کرتے ہوئے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ اور آخر میں، یاد رہے یا نہ رہے، موقع ملے نہ ملے، آپ سے ایک درخواست اور کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، خاص طور پر مجھ سے، میرے بھی عزیزوں میں ہیں، سب کے لیے آپ سے درخواست کروں گا، دعا کریں۔ بےحق بیمار کربلا شادان دہلوی سمیت، میرے بڑے بھائی سمیت، جہاں بھی کہیں کوئی مریض ہے بےحق بیمار کربلا، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا ہو۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس دو تین منٹ حسب دستور آپ کے لیں گے، اور اس کے بعد مضمون اور عنوان کا اعلان کر دیں گے، آپ کے سامنے مضمون بیان کر دیں گے، عنوان کا اعلان کر دیں گے۔ اور وہ گزارش جو ضروری آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ محرم کا آغاز ہو گیا، ہم میدان کربلا میں حاضر ہیں، عصر حاضر کی کربلا ہے جس میں ہم حاضر ہیں، اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، دہائیاں گزر گئیں، صدیاں تو اپنی جگہ، لیکن میں تو اپنی عمر کی بات کر رہا ہوں جو ظاہری عمر ہے، یہ دہائیاں گزر گئیں، 30-40 سال گزر گئے، ہر امتحان سے الحمدللہ آپ اور میں سرخرو نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بدترین حالات آئے چلے گئے اور آئیں گے، انہیں بھی دیکھ لیں گے، کون سی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں حالات کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں اپنے ہدف کی طرف بڑھنا ہے، اپنے مشن کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں گامزن رہنا ہے پیغام حسینی کو، جو امن اور محبت کا پیغام ہے۔ یاد رکھیے گا، حسینیت کا پہلا درس کیا ہے؟ صبر، استقامت۔ صبر اور استقامت، یعنی مصیبتوں پہ صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ تو پہلا پیغام تو آپ کو یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، نظم و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، صبر اور استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سال گزشتہ اور اس سے پہلے سالوں میں بھی آپ کی کامیابی کا راز آپ کی استقامت، آپ کی ثابت قدمی تھی، ثابت قدمی ہے، اور پوری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ ثابت قدم ہیں۔ کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کربلا چینل، دیکھ رہے ہیں نا، لاکھوں آدمی تو ابھی پہنچ چکا، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بے پرواہ۔ یہ اسی لیے دنیا حیران ہے کہ کون سے خمیر سے اس قوم کی ساخت ہوئی ہے، کون سا خمیر گوندا گیا ہے، کون سے خمیر اس میں شامل ہے کہ جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنا ہی یہ اور بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں آگے میدانوں میں۔ یار کہنے گئی کہ سمجھ میں نہیں آتا دنیا کی کہ مسئلہ ہے کیا۔ بھائی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ شہادتیں، یہ مصیبتیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں سے زیادہ سخت حالات عراق وغیرہ میں پیش آ گئے کہ نہیں آ گئے، لیکن خدا کا شکر ہے جتنے حالات بگڑ رہے ہیں اتنا مجمع بڑھ رہا ہے، لیکن نظم و ضبط دیکھ رہے ہیں نا آپ، دیکھ رہے ہیں آپ دنیا بھر میں نظم و ضبط مومنین کا کیسا نظم و ضبط ہے کہ لوگوں سے 20 لاکھ نہیں سنبھل رہے ہیں, وہاں 3-3 کروڑ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا. تو ایک بات, پہلا پیغام نظم و ضبط, صبر, استقامت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. نظم و ضبط مجالس اور جلوس کا قائم رکھنے میں, اس معاملے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اسکاؤٹس کے جوان ہو یا بچے, ٹریفک پولیس کا سپاہی ہو, پولیس کا سپاہی ہو, رینجرز کا سپاہی ہو, آپ کے امام بارگاہوں کی انتظامیہ ہو, آپ سب کا ایک دوسرے سے تعاون بڑی بڑی سازشوں کو ناکام بنا دے گا. یہاں نہ حکومت کی حمایت کی بات ہو رہی ہے نہ مخالفت کی بات ہو رہی ہے, یہاں صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ انتظامات کے مسئلے میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا پڑے گا. جتنا آپ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہاں بیٹھے, اتنی ہی جان اس سپاہی کی بھی ہتھیلی پر ہے جو باہر کھڑا ہے, وہ اسکاؤٹس جس کو آپ دھکا دیتے ہوئے باز ہوگا, سب نہیں, کبھی کبھی کوئی ناراض ہو جاتا ہے مومن ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے, غصے ہوتے ہیں, خدا کے بندو وہ آپ ہی کے لیے کھڑا ہے, وہ بچہ آپ کا جس کو آپ ڈانٹ رہے ہیں آپ ہی کے لیے تو کھڑا ہے نا, وہ پولیس کا سپاہی ہو یا رینجرز کا سپاہی ہو. لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مجالس اور جلوس کے سلسلے میں لازمی ہے, مذہبی فریضہ ہے, بتا رہا ہوں, صاف بتا رہا ہوں, مذہبی فریضہ ہے. اس معاملے میں انتظامات کے سلسلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے, بھرپور تعاون کرنا, ٹھیک ہے. نظم و ضبط, ایک مہذب قوم, ایک منظم قوم, جیسے کہ کربلا میں نظر آ رہی ہے سب کو, دیکھ رہے ہیں سب کیسی قوم ہے, یہ ایسی قوم چاہیے. اور ہیں آپ ایسے, اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو مصیبتیں اس ملک میں آپ کو کچل کر گزر گئی ہوتی. جتنی مصیبتیں آئی ہیں نا آپ کو اندازہ نہیں ہے, ان مصیبتوں میں بہت کم قومیں سروائیو کرتی. یہ جو آج حالات بدلے ہیں نا, یہ جو آج دہشت گردوں کو پناہ نہیں مل رہی اس ملک میں, تو یہ کسی ایک خاص ادارے کا کمال نہیں, اس میں سب سے بڑا کمال آپ کے پاک شہداء کے پاک لہو کا ہے. اگر آپ اتنی مقاومت, اتنی استقامت نہ دکھاتے تو یہ سب نہ ہوتا. اس میں ہمارے شہیدوں کا لہو شامل ہے کہ آج دربدر ہے دہشت گرد, دربدر ہے, پناہ نہیں مل رہی اس کو کہیں, الحمدللہ. اور بہتر ہوں گے حالات خدا نے چاہا, لیکن میں تو کسی خوش فہمی میں نہیں رہتا, نہ اپنے لوگوں کو خوش فہمی میں رکھنے والا آدمی ہوں. میں کہہ رہا ہوں اچھا خراب ہو جائیں گے, اس سے بھی خراب ہو جائیں گے, لیکن انصاف سے بتاؤ, حال بدترین حالات بھی تمہیں مجلس کرنے سے روک سکتے ہیں, تمہیں جلوس اٹھانے سے روک سکتے ہیں, یہ دھماکے تمہیں جلوسوں میں جانے سے روک سکے, مجلسیں کرنے سے روک سکتے ہو؟ بس جب ایک بات طے ہے کہ جان لی بھی اسی در سے ہے ہماری ماؤں نے, جان دینی بھی اسی در پہ, تو بس بحث ختم ہو گئی. بات یا اب آئیے مضمون کی طرف آتے ہیں. تمام جہاں جہاں بھی, میں دعوے نہیں کرتا نہ کرنے چاہیے, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ پوری دنیا میں میری مجلس سنی جا رہی ہے, لیکن بہرحال بعض جگہوں پہ یہ ہمارے دوستوں کے ذریعے سے بعض شہروں میں لوگ دیکھتے ہیں, جگہ جگہ جاتے ہیں, تو ہمارا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے, ہمارے دوسرے بھائی بھی سنتے ہیں, لہذا بات وہ کی جانی چاہیے جو معقول بھی ہو, عقل میں بھی آئے اور سب اس کو قبول بھی کریں, مانے بھی کہ ہاں یہ بات ہے. تو مجلس سب کے لیے ہوگی جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے, انشاءاللہ وہاں وہاں تک پہنچانا ہے. ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس عشرہ مجالس کے لیے, آج تمہیدی مجلس ہوگی انشاءاللہ, وہ اس کی پھر آیت کی تلاوت کریں گے, بات سمجھ میں آ جائے گی. سورہ ابراہیم 14 سورہ قرآن مجید کا, اور اس کی 35 آیت, وَإِذْ قَالَ ابراہیم, جناب ابراہیم نے جب کہا, یعنی جب دعا مانگی, کچھ دعائیں مانگی, بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی, لیکن خاص طور پہ عنوان بنانے کے لیے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے, وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, جب دعا مانگی کہ اے پالنے والے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اس شہر کو امن کا, رب اجعل ھذا البلد آمنا, کون سا شہر بنا رہے ہیں جس کے لیے دعا کر رہے ہیں, جس شہر سے نکالے گئے ہیں اس کے لیے نہیں. دیکھیے نبی ہے, نبی کی دعا میں عمومیت بھی ہوتی ہے, یعنی ابھی آگے چل کے بتائیں گے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی, ابھی اسی میں بات آگے آ جائے گی, وجنبنی وبنیہ, انعبد الاسنام، مجھے بھی بچا کے رکھ، میرے بچوں کو بھی بچا کے رکھ بت پرستی کی لانت سے، یعنی بتوں کی پرستی سے، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ان کی پرستش سے ہمیں بچا کے رکھ۔ حالانکہ جناب ابراہیم کی اولاد میں بت پرست آئے کہ نہیں آئے؟ آئے نا، بت پرست آئے، کیوں نہیں آئے؟ لیکن دعا کی عمومیت ہوتی ہے، ایک بار نبی دعا مانگتا ہے سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، وہ چاہے انسان ٹھیک ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری آیات انشاءاللہ زندگی نہیں اس میں پیش کریں گے بعد میں، کہ انبیاء نے دعا مانگی تمام انسانوں کے لیے، وہ ٹھیک ہو یا نہ ہو، منصب نبی کا ایسا کہ سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے گا، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے گا، کبھی امت کے لیے مانگے گا، یہ امت ٹھیک ہو یا نہ ہو لیکن دعا مانگے گا امت کے لیے، کبھی ذریت کے لیے دعا مانگے گا، چاہے ساری ذریت ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ جناب ابراہیم نے بھی ذریت کے لیے دعا مانگی، جناب نوح نے بھی ذریت کے لیے دعا مانگی، اور دیگر انبیاء کی دعائیں بھی ہیں کہ اپنی اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، حالانکہ ان اولادوں میں آگے چل کر گڑبڑ کرنے والے بھی پیدا ہوئے، مشرک بھی پیدا ہوئے، ہوئے نا، کافر بھی پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے، لیکن دعا میں عمومیت ہے، لیکن بعض جگہ خصوصیت بھی ہے۔ بس ان دعاؤں نے بتایا کہ جب پیغمبر یا معصوم یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو اس بت پرستی کی لانت سے بچانا، تو بس معلوم ہوا کہ اس دعا کا مصداق کوئی خاص اولاد ہے، کوئی خاص گروہ ہے جس کے لیے جناب ابراہیم کبھی امامت کی دعا مانگتے ہیں، کبھی امامت کی دعا مانگتے ہیں، کبھی ان کے مسلمان اسلام پر قائم رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ، یہ بھی تو دعا ہے کہ اے پروردگار ہم دونوں کو اسلام پر رکھنا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر رکھنا، سب کو نہیں، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں بھی ایک گروہ کو۔ تو بس پتہ چلا کہ دعا میں عمومیت ہے، مگر جانتا ہے پیغمبر کے مصداق خاص ہوگا، سب نہیں، خاص مصداق ہوں گے، خاص اولاد۔ بس اب جب یہ دعا کی میں نے ابھی پوری بیان نہیں کیا، ابھی صرف اشارے دیا آپ کو، اصل بات کی طرف آتے ہیں، جو ہم نے بلد الامین عنوان قرار دیا، بلد الامین یعنی امن کا شہر۔ اب آیت میں، آیت کے نحوی تقاضوں کے مطابق کہیں بلد الامین آئے گا، کہیں بلد ال آئے گا، وہ الگ ہے، جب ہم مطلق کہہ رہے تو بلد الامین۔ بس رب جل حاز البلد آمنا، پالنے والے اس گھر کو، کس گھر کو، کس گھر کو؟ تمام مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہوگا نا کہ بھئی یہ شہر مکہ، بلد شہر کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ شہر۔ رب جل حاز البلد، اس شہر کو تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ، لیکن جانتے ہیں کہ اب آبادی بڑھے گی، شہر بنے گا، تو شہر کی پہلی ضرورت ہوتی ہے امن و امان۔ جس شہر میں امن و امان نہ ہو، اس کی مثالیں مجھے یہاں سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا حشر ہوتا ہے، ان کو کن شہروں کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ تو پہلی شرط کیا ہے، پہلی چیز کیا مانگی، کہ شہر تو میں بنا رہا ہوں، آبادی کی بنیاد تو میں رکھ رہا ہوں، لیکن اے پالنے والے اسے امن کا گہوارہ بنا دے، اس سے ورنہ شہر نہیں رہے گا نا، ورنہ شہر نہیں رہے گا، پھر حیوانوں کی زندگی اچھی ہوگی، انسانوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، بدتر ہو جائے گی، حیوانوں سے بدتر ہو جائے گی۔ لہذا شہر بناتے وقت پہلی دعا مانگی، کیا مانگی؟ امن کی دعا مانگی۔ اور کیسی اللہ نے اس دعا کو کس انداز میں قبول کیا، کہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جس شہر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، شہر کی، گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر کی بنیاد کب رکھی وہ بتا دیں گے بعد میں، آگے آ جائے گا، آ جائے کل گفتگو میں، ابھی بات کر رہے ہیں ہم شہر کی، شہر کی بنیاد رکھی ہے جناب ابراہیم نے، اس سے پہلے شہر نہیں ہے، اس سے پہلے آبادی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے ابھی بتا دیں گے بعد میں آپ کو، ابھی بتا دیں گے، لیکن شہر کی بنیاد کس نے رکھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اس سے پہلے شہر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، گھر ضرور ہوگا، ہے یا نہیں ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن شہر کی بنیاد رکھتے وقت پہلی دعا کیا مانگ رہے ہیں، کہ شہر کو امن کا شہر قرار دے۔ اللہ نے کیسے دعا کو قبول کیا؟ اے ابراہیم، اے میرے بت شکن بندے، اے میرے خلیل، کیا کیا لقب دوں جناب ابراہیم کو، اور کیا کیا کس کس انداز میں اللہ نے خطاب کیا جناب ابراہیم کے لیے، ذکر آتا چلا جائے گا کیوں کیا بتا دیں گے، وہ تو گفتگو میں آتا ہی چلا جائے گا ذکر، کیونکہ کسی خاص وجہ سے تم نے انتخاب کیا ہے. اللہ نے کیسے قبول کیا اس دعا کو؟ اس طرح سے قبول کیا کہ اس شہر میں صرف انسان نہیں، ایک چیونٹی کی جان بھی محفوظ قرار دیتے ہیں. اس شہر میں جانور کی حرمت، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی حرمت، مچھر کی جان کی حرمت، احرام کی حالت میں خبردار مچھر کو کاٹنے دینا، مار نہیں دینا. اب مجھے بتائیے کہ جس اللہ نے ایک شہر میں اپنے ایک نبی کی دعا کے لیے ایک حقیر سے جانور کی جان کو اتنا قیمتی قرار دیا ہو، اس نے ایک انسان کی جان کی قیمت کیا رکھی ہوگی؟ جس نے
اللہ یا رسول اللہ،
امن کا شہر ہے نا، وہاں کس کس نے تباہی کب کب مچائی، کیسے مچائی، اس طرف بھی اشارے کرتے چلے جائیں گے زندگی رہی تو آئندہ کی مجالس میں. لیکن پہلے تو پتہ چل جانا کہ مکہ ہے کیا، کیسا شہر، خبردار جانور کا بھی شکار نہ کرنا. اور جانور تو بہت بڑا لفظ ہے، وہ پشا جسے کہتے ہیں، مچھر جسے کہتے ہیں، کہ اس کو بھی نہیں مارنا، چیونٹی کو بھی نہیں مارنا، چیونٹی کو بھی نہ مارنا. میرے ابراہیم نے دعا مانگی، ابراہیم نے اپنے حساب سے دعا مانگی، دینے والا اپنے حساب سے دے رہا ہے. جناب ابراہیم نے اپنی فکر جہاں تک جا سکتی تھی معصوم کی، وہاں تک دعا مانگی. لیکن یہ نہیں کہا کہ انسانوں کے لیے، عمومی دعا ہے، ہاذل بلد آمنا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اس شہر کو امن کا گھر قرار دے دے، امن کا شہر قرار دے دے، مجھے میری اولاد کو یہ بت پرستی کی لعنت سے بچانا. اس کی گمراہی کیا کیا گل کھلائے گی جانتے ہیں جناب ابراہیم، جانتے ہیں کہ کیسے کیسے گل کھلائیں گے. اسی خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیں گے، اسی خانہ کعبہ میں اپنے اپنے بت رکھ دیں گے، اپنی اپنی تصویریں لگا دیں گے، نام ہوگا اللہ کا. یہ عجیب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. زمانے جاہلیت میں بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کعبے کے ٹھیکے داروں پر، کیونکہ ہر بات میں وہ ایک ہی بات کہتے تھے، ہم کعبے والے ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، ارے کعبے کے متولی ہیں، ہم جو کہہ دیں وہ حرف آخر وہی صحیح ہے. پھر وہی زمانے جاہلیت، کلو شئن یرجعو الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف واپس پلٹ رہی ہے. ارے کعبہ محترم ہے، اگر کعبے پر بت پرست قابض ہو جائیں تو وہ محترم نہیں ہوا کرتے. اللہ یا رسول
اللہ،
یا ایسا ہوا نا، ایسا ہوا نا ہر زمانے میں، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک کیا ہوتا رہا؟ اللہ کا گھر ہے، امن کا شہر ہے، قبضہ کس کا ہے، بت کس کے رکھے ہوئے ہیں. جناب اسماعیل کے بعد سے ہی، تھوڑے عرصے کے بعد ہی معاملہ خراب ہو گیا تھا، حالانکہ یہ حرمت والا گھر ابھی نہیں، شروع سے ہے. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ 37ویں آیت ہے نا سورہ ابراہیم کی. اے پالنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو، سب کو نہیں، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، جناب اسحاق کو تو نہیں چھوڑا ہے نا، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑا ہے، جناب سارہ اور جناب اسحاق کو تو نہیں چھوڑا، کچھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہاں اندہ بیت کل محرم، ابھی کچھ ہے ہی نہیں بھائی، ابھی کچھ ہے ہی نہیں۔ اندہ بیت کل محرم نے بتایا کہ نہیں، ابراہیم جانتے تھے، جانتے ہیں ابراہیم کہ یہی اللہ کا حرم ہے، یہی مسجد الحرام ہے، یہی وہ پہلا گھر ہے جو آدم نے جناب جبرائیل کی مدد سے تعمیر کیا تھا، ورنہ ابھی آئے نہیں ہیں، پہلی بار تو آئے ہیں بچوں کو لے کے، چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ ہے کہ نہیں ہے، ایک طرف کوہ صفا، ایک طرف کوہ مروا، زمزم وہاں، یہ سب کچھ، زمزم تو بعد میں آیا، صفا مروا تو ہیں، صفا کیوں؟ مصطفیٰ ہے، کیوں مصطفیٰ؟ کیونکہ آدم صفا پر آئے تھے، جناب آدم کہاں آئے تھے؟ سراندیپ سے سفر کرتے ہوئے، سراندیپ جہاں وہ پھینکے گئے تھے، حبوت یعنی جہاں نازل کیے گئے تھے، پھینکے گئے تھے کا لفظ اچھا نہیں لگتا، کم از کم ہم لوگوں کی زبان سے انبیاء کے لیے ایسے الفاظ اچھے نہیں لگتے، بس جہاں نزول ہوا تھا حبوت آدم، جہاں بھیجے گئے تھے سراندیپ، وہاں سے سفر کر کے پہنچے کہاں؟ صفا پہ، صفا نام ہی اس لیے پڑا کہ بھائی مصطفیٰ بندہ ہے آدم، صفی اللہ ہے، لہذا جس پہاڑی پر جناب آدم آئے اس کا نام پڑا کوہ صفا، اور جناب جدہ سے سفر کرتی ہوئی آئی جناب ہوا، تو مرا کہتے ہیں کسے؟ عورت کو، تو اس پہاڑی پر آئیں، ملانے سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی ملایا نہیں، ابھی توبہ قبول ہونے جا رہی ہے، چلو آہستہ آہستہ ملایا جائے، تو کوہ مروا کس مناسبت سے نام ہے؟ جناب ہوا کے نام سے۔ مجھے بتائیے کہ آدم سے لے کر آج تک سنت الہی یہ رہی، سنت الہی کہ پہاڑی کا نام ہو، پہاڑ کا نام ہو، حاجرہ کی سنت ہو، اسماعیل کی سنت ہو، ایک پتھر کا چومنا ہو، پتھروں کا طواف ہو، جس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے، معصوم بندوں سے ہو جائے، وہ محرم یعنی بیت الحرام بن جاتی ہے، وہ ہر چیز محترم بن جاتی ہے۔ پس محرم الحرام واقعہ بعد میں ہوا، علم خدا میں پہلے سے ہے، اس لیے اسے محترم مہینوں میں قرار دیا گیا۔ نہیں ابھی اور واضح کر دیں، اس لیے اسے محترم مہینہ، بہت سارے واقعات ہوئے، آپ خامہ خامہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ کربلا ہوا، اس مہینے میں کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہوا ہے، اس مہینے میں تو نامعلوم کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کسی پروگرام میں ہمارے ایک فاضل دوست بیٹھے تھے، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، تو انہیں بتانا شروع کیا فضائل، کوئی درجنوں واقعات بتا دیے کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، محرم میں کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے، محرم میں تو نامعلوم کتنے مسئلے ہیں، جناب آدم سے شروع ہوئے اور وہ کہاں تک پہنچے، تو بہرحال بہت سارے واقعات انہیں سنا دی، میں خاموشی سے سنتا رہا، کیا کہتا جواب، میں نے کہا حضور یہ بتائی کہ یہ جنگ بدر کب ہوئی، فتح بدر کب ہوئی، رمضان المبارک، او میں نے بہت سارے واقعات، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، وصال جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، رمضان مبارک۔ چلو ہم اپنا بتا دیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، رمضان مبارک، ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا، شہادت مولا امیر المومنین، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، 19-20-21 ایام شہادت امیر المومنین۔ یہ بتائیے کہ رمضان کی وجہ شہرت کیا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اپنا مجمع ہے، میرا اپنا مجمع ہے، اور پوری دنیا میں میری آواز جا رہی ہے۔ بھائی آپ دیکھیں نا، دو معصوموں کی ولادت بھی ہے، یعنی ایک معصوم کی ولادت، ایک معصوم کی شہادت ہے نا، لیکن اس کے باوجود رمضان کا انتظار کس لیے ہوتا ہے؟ بھائی بے شک ازاداری کے لیے بھی آپ کرتے ہیں، میں اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن رمضان کی وجہ شہرت ہے کیا؟ پہلی رمضان سے 29-30 رمضان تک آپ کرتے کیا ہیں؟ بھائی رمضان میں روزے رکھنا ہے، اور ابھی نہیں سمجھ میں آئی تو اب سمجھاتا ہوں، محترم مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ محترم مہینے کتنے ہیں؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، इसमें रमज़ान है कहीं? नहीं है ना। आइए अब आपको एक सवाल का जवाब दे दूँ चलते चलते, हालांकि बाद में आना था लेकिन चलिए अब आ गया तो मैं भी कंजूसी से काम नहीं लूँगा, अभी बता देता हूँ आपको। जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जिनका जिक्र कभी करूँगा तफसील से इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बल्कि मैं तो उनको भी अलैह सलाम कहूँगा, मैं तो उनको भी सलावतुल्लाह अलैह कहूँगा, मेरे लिए अबू ज़र ऐसे ही है। तो जनाब अबू ज़र से सच्चे शख्स पर आसमान ने साया नहीं किया और ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, ये हदीस रसूल दोनों जगह है, हमारे यहाँ भी है और वहाँ भी है। क्या हुज़ूर ने फरमाया कि अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे शख्स का बोझ ना ज़मीन ने उठाया ना आसमान ने साया किया। अब कितना बड़ा सवाल है जो आपके जहनों में आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं 1400 साल में ये सवाल किया नहीं गया? किया गया ना, ये सवाल छठे इमाम से पूछा गया, ये सवाल। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, छठे इमाम से पूछा गया कि फर्जंदे रसूल आप फरमाइए कि ये हदीस का, हाँ ये रसूल का फरमान है जनाब अबू ज़र के लिए। तो कहा कि दस्त बस्ता अर्ज़ की के मौला, फिर आप अहले बैत आइम्मा ताहिरीन मौला कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन ये सब के सब आप कहाँ? तो आप देखिए इमाम ने जवाब क्या दिया, ये इमाम ही जवाब दे सकता है और कोई थोड़ी दे सकता है। इमाम ने कहा बता साल में हुरमत वाले महीने कितने हैं? कहा कि चार। कौन कौन से? रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम। का रमज़ान इनमें है? कहा नहीं, रमज़ान तो नहीं है। ये बता रमज़ान का मकाम इन सबसे ज़्यादा या कम है? कहा इन सबसे ज़्यादा है। तो कपस इसीलिए तो जिक्र नहीं है क्योंकि रमज़ान का कयास नहीं किया जा सकता महीनों पर। बिल्कुल इसी तरह ये सब और हैं, अहले बैत और हैं, अहले बैत का कयास किसी पर नहीं किया जा सकता। या था ये अबू ज़र के लिए हदीस है, हम अहले बैत हमारा कयास किसी पर मुमकिन नहीं है, नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल दी मासूम ने खुद है, बस इंदा बैत कल मुहर्रम, जैसे कुछ महीने हुरमत वाले ऐसे कुछ मकाम भी हुरमत वाले, और उन हुरमत वाले मकामात में तेरा घर परवरदिगार, तेरा घर बैत मुहर्रम। तो अभी है कहाँ बैत मुहर्रम? अभी बनाया ही कहाँ है? अभी तो लेकर आए हैं, लेकिन बस ये आयत बता रही है, दुआ बता रही है कि अल्लाह का नबी अल्लाह का खलील इस बात को जानता है कि ये अल्लाह का घर यही है, जब ही तो लेकर आए। वरना देखिए अगर तकरार हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा एक जुमले की, जिन बच्चों ने नहीं सुना उनको बात वाज़े हो जाए मेरी, कि जनाब सारन इतना ही तो कहा था कि हाजरा को और उसके बच्चों को मुझसे दूर ले जाइए, ये तो नहीं कहा था कि मक्के में ला के छोड़िए। भाई कहीं भी ले जा सकते थे ना, किसी भी शहर में ले जाते, लेकिन यहाँ क्यों लेकर आए? बे आबो गया, ना पानी ना सब्जा, आज तक नहीं है भाई। संग लाख पहाड़ बेवादिन गैरे ज़िज़रिन, क्या कहा रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैरे ज़िज़रिन, ऐसी बे आबो गया वादी में छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन इसकी खसूसियत क्या है? इंदा बैत कल मुहर्रम, यहाँ तेरा हुरमत वाला घर है, यहाँ तेरा पाक घर है, मैं जहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। इसके बाद की बात बताऊँगा कि क्यों छोड़ कर जा रहा हूँ, किस लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, ज़िंदगी रही आइंदा की मजालिस में। लेकिन ये तो पता चल गया ना कि जनाब इब्राहिम जानते थे कि ये मकाम कौन सा मकाम है, ये घर कौन सा घर है। सफ़ा और मरवा मौजूद है, जिनके दरमियान सही फरमाई है जनाब हाजरा ने, लेकिन क्या इससे पहले अंबिया ने हज नहीं किया? पहला हज तो खुद आदम से करवाया गया, जब तक हज मुकम्मल नहीं हुआ इसीलिए तवाफुन निसा करार दिया गया। जब आखिरी तवाफ कर लिया उसके बाद जनाब हव्वा से मुलाकात कराई गई है, पहले हज कराया। ये मुश्तरक रिवायात हैं किसस अंबिया की, क्योंकि तारीख से इनका ताल्लुक नहीं है, किसस अंबिया से। تعلق ہے. قصص انبیاء میں موجود ہے کہ جناب آدم نے حج کیا اور جناب جبرائیل نے مناسی کے حج کی تعمیل دی اور دونوں نے مل کر کعبہ بنایا اپنے زمانے کا. اس زمانے کا نشان موجود ہیں. لہذا جناب ابراہیم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بعد والی آیت نے بتایا کہ جب کعبے کی تعمیر کر لی, دعا مانگی, اے پروردگار جب یہاں آبادی ہوگی, اب یہاں لوگ بسیں گے, اب وہ بھی بعد میں بتائیں گے آپ کو اور کیا کیا دعائیں کی, کس طرح لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر ادھر موڑ دے, اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے, امن کا شہر بنا دے. اللہ نے دعا قبول کیا نہیں کی, قیامت تک کے لیے امن کا کیسا گہوارہ بنایا کہ خبردار اگر مجرم بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے, یعنی مسجد الحرام کے احاطے میں آ جائے, خبردار وہاں اس کو مارنا نہیں, محاصرے میں لے لو تاکہ جب تک یہ واپس نہ نکل آئے, لیکن خبردار اس کو مارنا نہیں. یہ اتنے امن کی جگہ ہے, مجرم ہو, چور ہو, قاتل ہو, جو بھی ہو, نہیں گھسنا, مارنا مت اس کو, وہاں محاصرے میں رکھو یہاں تک کہ یہ باہر نکلے. مسجد الحرام میں نہیں تو کیسی امن کی جگہ بتائی کہ جہاں سب کے لیے امن ہی امن ہو. اب تاریخ میں تلاش کیجئے, کہیں کہیں ہم بھی بتائیں گے کہ کہاں کہاں کس کس نے مسجد الحرام میں خون بہایا لوگوں کا, کیسے بہایا لوگوں کا. یہ کسی کی میراث نہیں ہے, حرمین مکہ مدینہ کسی کی میراث نہیں. اور اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یقین رکھو جس طرح محمد عربی نے آ کر بتایا تھا کہ کعبہ کس کی میراث ہے, پس اس کا بیٹا بھی آنے والا ہے, آ کر بتائے گا کہ کعبہ کس کی میراث ہے. لبیک
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 لبیک لبیک.
جزاک اللہ. پورے دنیا کے مسلمان میری اس بات سے اتفاق کریں گے, کسی کو اختلاف کی جرت نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو آج تک ایک ہی حکومت چل رہی ہوتی. یہ حکومتوں کی تبدیلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کس نے کب طاقت کے بلبوتے پر ان سرزمین حجاز پر قبضہ کیا اور اس کے نام بدلتے رہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق. حجاز کے یہ کسی کی میراث نہیں, کوئی لکھوا کے نہیں لایا, مقدس حرم ہے. وہ ظالم حکمران مقدس کبھی بھی نہیں رہے, چاہے ان کا تعلق بنی امیہ سے ہو چاہے بنی عباس سے, وہ کہاں سے مقدس رہیں گے؟ یہ سرزمین مقدس, اور جو جانتے ہیں کہ یہ سرزمین مقدس ہے وہ اپنی میراث لٹتے ہوئے تو دیکھیں گے لیکن کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ کعبے میں خون بہ جائے, چاہے عمر حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کر مکہ چھوڑنا پڑے, نکل جائیں گے مگر کعبے کی حرمت کو بچائیں گے. کون ہے ایسا کردار تاریخ میں بتاؤ نا, جانتا ہے کہ قرآن نے اسے بیت محرم قرار دیا ہے, جانتا ہے کہ بلد امین ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ جواب دے مسلمان مجھے کہ جس نے حج کے احرام کو صرف اس لیے عمرے کے احرام سے بدل دیا کہ حرم کی سرزمین میں کہیں خون نہ بہ جائے. میراث لٹتی ہے تو لٹ جائے, میں قتل کیا جاتا ہوں قتل کیا جاؤں, میرے بچے قتل کیے جاتے ہیں قتل کیے جائیں, لیکن یہ بلد امین ہے, میرے رب نے اسے امن کا شہر بنایا ہے, میرے رب نے اسے امن کا گھر بنایا ہے, اس میں خون خرابہ نہ ہو. تو دوستو اتنا تو انصاف کرو, تاریخ میں تلاش تو کرو کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حرمت کو بچایا ہے اور کون ہیں جنہوں نے گاہے گاہے اس کی حرمت کو پامال کیا. ہمارے تمام مسلمان بھائی غور کریں کہ اور کوئی نہیں ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے حسین۔ حسین میرا تیرا کب سے ہو گیا، حسین ہمارا تمہارا کب سے ہو گیا؟ 1400 سال کے پروپیگنڈے کے گرد و غبار نے اولاد رسول کو تقسیم کر دیا۔ اس پر جھگڑا ہوگا، اس پر ضد ہوگی۔ کسی سے کسی کی محبت کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، لیکن ذرا غور کر لینا کہ کچھ کام کسی کی محبت میں کر رہے ہو یا اہل بیت کی ضد میں۔ کسی سے محبت رکھنا کون کس پہ پابندی لگا سکتا ہے بھائی؟ کسی کے دل پہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا، لیکن یہ غور کر لو کہ کچھ کام کسی کی محبت میں کر رہے ہو یا دشمنی اہل بیت میں کر رہے ہو، یا دشمنی علی و اولاد علی میں کر رہے ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، لیکن نہیں، ہمارا شیوا نہیں ہے، اتنا اشارہ کافی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ آپ کے اور ہمارے رسول کے نواسے کا نام ہے حسین۔ آپ کے اور ہمارے رسول جس سے ہم سب عشق کرتے ہیں، جس کی بیٹی فاطمہ کی اولاد اولاد رسول کہلائی۔ اور کہاں ہے اولاد رسول بتائیے نا، دنیا میں کون ہے اولاد رسول؟ سادات، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی سادات نہیں کہ سید ہیں نا، پوچھیے ہم سے کہ تم کیوں سید ہو، کہیں گے اولاد رسول ہیں، میرے رسول کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، کہ نہیں ہم اولاد فاطمہ ہیں، یا حسنی ہے یا حسینی ہے، تو تقسیم کیوں؟ بس اس کا مطلب یہ وہی سازش آج تک چلی آ رہی ہے نا، وہی سازش۔ مکہ کیوں چھوڑا حضور نے؟ کیا حمزہ نہیں ہے دفاع کرنے کے لیے؟ جناب ابو طالب نے کیا اپنے بعد کس کے سپرد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو، اپنے بھائیوں بھتیجوں کے سپرد کیا ہے نا۔ کیا علی نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، عقیل نہیں ہے، جعفر نہیں ہے، ابو طالب کی دیگر اولاد اور دیگر آپ کے چچا زاد ابو عبیدہ ابن حارث، حارث کے بیٹے نہیں ہیں؟ اولاد عبد المطلب اس وقت بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں جو حفاظت کر رہی ہے رسول کی، حفاظت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن خدا کا رسول پھر بھی، حالانکہ بت رکھے ہوئے کعبے میں، لیکن خدا کا رسول نہیں چاہتا کہ یہاں پر خون ریزی ہو، یہاں پر جنگیں ہوں۔ اسی لیے فتح مکہ کے وقت بھی بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، صرف کلمہ پڑھ لو بس جاؤ، نہیں چاہتا۔ تم نے سب کچھ کیا اللہ کے گھر میں۔ یہ ہیں دو کریکٹر تاریخ کے، کہ جب رسول نے مکے کو فتح کیا تو کیا کیا؟ کسی کا خون نہیں بہایا، چند لوگوں کا خون مباح قرار دیا تھا، ان میں سے بھی بعض کو بعد میں سفارشوں پہ بعض کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہاں خانے کا حرم میں ان کا بھی خون نہیں بہایا گیا، جو بعد میں پکڑے بھی گئے ایک دو۔ فرق ہے نا، کتنا اہتمام کیا رسول نے کہ فتح مکہ کے وقت سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بس اب سب کا خون بہایا جائے گا، لیکن اسی رسول کی اولاد کے ساتھ کیا کیا گیا اسی مکے میں؟ میرے عزیز دوستو سوچو نا، کیا وجوہات بنی کہ حسین کو چھوڑ کر جانا پڑا، مکہ چھوڑ دیا، نہیں چاہتے حسین کے اس بلد الامین میں خونریزی ہو، خون بہایا جائے۔ بس یہ بلد الامین ذہن میں رکھیے گا، اور میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ۔ زندگی رہی یار، اس پورے عرصے کے دوران بہت سارے پہلو کوشش کریں گے کہ نکالے جائیں اور آج کے حالات کے مطابق تطبیق کی جا سکے، کہ امن و امان کی اہمیت ہے کیا؟ شہروں میں امن نہ ہو تو لاکھ آپ کے پاس پیسہ ہو، بے برکتی سامنے ہے نا، بے چینی سامنے ہے نا، کوئی آدمی چین سے نہیں ہے۔ کیوں چین سے نہیں ہے؟ پیسہ بھی ہوگی، گاڑی بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، گاڑی بھی ہوگی، تمام سہولتوں کے باوجود بے چین ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امن نہیں، بھاگنے کے لیے تیار ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی برائی ہے کسی کا ترک وطن کر جانا، نہیں، کوئی ترک وطن کرنا کوئی ایسا عیب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ جہاں تمہارا رزق ہے جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے، ایک جگہ تمہارا رزق تنگ ہوتا ہے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، کہ اسی لیے کہا گیا کہ سفر کرو، رزق تلاش کے لیے سفر کرو، ایک جگہ نہیں ہوتا دوسری جگہ، دوسری جگہ نہیں تیسری جگہ۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے خود قرآن نے حکم دیا کتنی جگہوں پہ، بات یہ نہیں ہے کہ جناب آپ چھوڑ کے جائیں، لیکن کیا ہر شخص اس پہ قادر ہے؟ نہیں ہے نا. ہر شخص اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ہجرت کر جائے. ہر شخص کے لیے مقدور ہے کہ وہ ہجرت کے اسباب فراہم کر لے. نہیں نا, لیکن سوچ تو ہے نا کہ بابا بھاگوں کہیں میں نہیں تو میرے بچے امن و چین. کیوں امن سے رہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ امن چاہتے ہیں. کتنی بدنصیبی ہے عالم اسلام کی. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام, اللہ کے پسندیدہ بندے مسلمان, اور اگر کہیں امن نہیں تو عالم اسلام, اگر کہیں چین نہیں ہے تو وہ مسلمان. کسی کو چین نہیں ہے تو وہ مسلمان. آپ صرف ہدف تو نہیں رہے نا, اب صرف آپ تو نشانہ نہیں رہے نا. کسی کی لگائی ہوئی آگ, اب اس پہ سب جل رہے ہیں. گڑا تو ہمارے لیے کھودا گیا تھا, لیکن تاریخ ہماری نہیں دیکھتے, بھول جاتے ہیں. ہماری تاریخ پر ہے ایسی چیزوں سے. کبھی مسلم کے لیے گڑا کھودا گیا تھا, لیکن مسلم آج تک زندہ ہے. ہم ایسے جو گڑے کھودے گئے, صدیوں سے کھودے جا رہے ہیں, ہم عبور کر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں ان خون اور آگ اور خون کے دریاؤں سے. تیرنا, پار کر جانا ہماری سرشت ہے, ہماری طینت ہے, ہمارے خمیر میں شامل ہے یہ چیز, ہمارے خمیر میں. اسی سے ہمیں گوندھا گیا ہے, ہمارے خمیر میں یہ بات ہے کہ ہم خطرات سے کھیلتے رہے, کھیلتے آئیں اور کھیلتے رہیں گے. ہمارے بچے بھی, بلکہ ہماری آنے والی نسل تو ہم سے بھی زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک ہے. ہم نے تو اپنے بچپن میں کچھ امن کا دور دیکھا بھی تھا, ان بیچاروں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. لہذا ان کے اعصاب اور مضبوط ہیں, آنے والے اور بھی زیادہ مضبوط ہیں. اور جس کو نہیں سمجھ میں آتا, کربلا چینل لگا کے دیکھ لیا کرے کہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں ہم لوگ. اس کو صبح شام نظر آ جائے گا. کیوں بار بار کربلا کا ذکر کرتا ہوں؟ یہ کربلا ہی تو ہے جو روح دے رہی ہے, جذبہ دے رہی ہے. یہ روح دے رہی ہے, یہ جذبہ دے رہی ہے حق پہ مر مٹنے کا. تو حسین نے چھوڑ دیا مکہ. کیوں؟ یہ محترم گھر ہے, اس کے لیے میرے جد ابراہیم نے دعا کی ہے, پروردگار اسے امن کا شہر قرار دے دے. ایسا نہ ہو, یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تو ہیں ہی, خود ہی قتل بھی کریں اور خود ہی الزام بھی دوسرے پر ڈال لیں, جیسا کہ ہو رہا ہے. مارتے بھی خود ہیں اور مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں فوراً فوراً, مظلوم کو ظالم بنانے کے لیے. اور پھر انہیں بھوپو ملے ہوئے بھی ہیں, انہیں بہت بڑے بڑے بھوپو ملے ہوئے ہیں جو ان کی حمایت میں چلا کرتے ہیں, ہے نا. بہرحال ان کو بھی, وہ جس کے دسترخوان کا جھوٹا کھاتے ہیں تو ان کو بھی ان کا حق ادا کرنا ہے. ہم جس کے دسترخوان کا سچا کھاتے ہیں, ہمیں اس کی نمک حلالی کرنی ہے. تو بس بات اتنی سی ہے عزیزوں. مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ سارے عالم اسلام میں ہی صرف بے چینی کیوں ہے کہ ہماری پاک افواج کو یہ جو اتنا بڑا آپریشن کرنا پڑ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اور میں صاف بات بتا دوں آپ کو کہ میں تو کبھی کسی عامر وامر کا حامی نہیں رہا. اگر کبھی کسی جنرل کی حمایت کروں تو آپ یہ سمجھیں گے شاید میں جنرلوں کا حامی ہوں. تو جتنی لعنتیں میں نے اکیلے نے جنرل ضیاء پر بھیجی ہیں نا, پورے پاکستان نے مل کر نہیں بھیجی ہوں گی. لیکن حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ شیر جوان جو اس وقت سپہ سالار ہے تمہارا اور میرا, آج کی بات کر رہا ہوں بھائی, پہلے یا آنے والے زمانے میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں تو جو محسوس کرتا ہوں نا, مشاہدہ, وہی بیان کرتا ہوں. آج اللہ نے جو سپہ سالار دیا ہے نا, وہ قسمت سے دیا ہے. اور کیسا سپہ سالار دیا ہے میں اور تو کچھ نہیں جانتا, مگر میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں موجود دو نشانے حیدر کو دیکھا کرتا ہے. اس کے گھر میں دو نشانے حیدر ہیں, اور جس کے گھر میں دو نشانے حیدر ہوں وہ بھلا وقت کے کسی مرحب و انتر کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ اس لیے جو
علامت سمجھ کر آئے تھے، نالیوں میں، گٹر میں اور غاروں میں گھستے پھر رہے ہیں، کیوں؟ اب وہ آیا ہے جس کے بھائی کے سینے پر بھی حیدر کا نشان ہے۔ سنو، کون کہہ رہا ہے یہ؟ سنو، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، کون کہہ رہا ہے؟ سنو، یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہزاروں شہداء کے لاشیں دیکھ چکا ہے، جو جانتا ہے کہ کس کس کا ہاتھ ہمارے قتل عام میں ہے۔ لیکن اس مٹی کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر، خدا کی قسم، یہاں سے پارا چنار تک تمہیں ایک ہمارا عالم نہیں ملے گا جو اپنی قوم کو ملک کے خلاف ورغلاتا ہو۔ اتنا جملہ کافی ہے، میرا خیال ہے سب کے لیے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ جن سانپوں کو تم نے دودھ پلایا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارا حسین ہے جس نے مکہ چھوڑ دیا کہ مکے میں خون نہ بہایا جائے، چھوڑ دیا جس نے مکہ۔ یہ بلد الامین ہے، میرے جد ابراہیم کی دعا کا مصداق ہے، اس کو بلد الامین ہی رہنا چاہیے۔ تلاش کرو نا کس کس نے اس کی حرمت کا پاس رکھا اور کس نے اس کی حرمت کو پامال کیا، زندگی رہی، تفصیلات میں کل سے جائیں گے۔ بس آج پہلی محرم، اور اب تو اور عجیب میری کیفیت ہے جب میں فرزندان مسلم کا واقعہ آپ سے پڑھوں گا۔ اب تک میں یہ سمجھتا رہا تھا، کہ یہ کوفے کا واقعہ ہے، شہر کا، بچوں کی شہادت۔ لیکن عزیزو، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا۔ کوفے سے 60-70 کلومیٹر دور ہے مسیب، جہاں فرزندان مسلم کو دریائے فرات کے ساحل پر قتل کیا گیا، جہاں ان کا روضہ ہے مسیب۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ کربلا کوفہ کہاں، یہ مسیب کا شہر کہاں، اتنی دور۔ تو پھر جب تھوڑی سی ورق گردانی کی، وہاں معلومات کی، تو پھر پتا چلا کہ بچے کوفے سے نکل کر یہاں تک آ چکے تھے، یہاں تک پہنچ چکے تھے بچے، یہاں گرفتار ہوئے، یہاں پکڑے گئے۔ اور اس ملون نے جلد بازی میں کہ کہیں میرا انعام نہ مارا جائے، کوفے بھی نہیں لے کر آیا، کیونکہ دریائے فرات، یاد رکھیے، کربلا میں نہیں ہے، نہر القمہ ہے جو کربلا سے گزرتی ہے، دریائے فرات سے نہر نکلتی ہے۔ اس لیے لوگ اعتراض بھی کبھی کبھی کرتے ہیں کہ دریائے فرات کہاں؟ بابا، دریائے فرات مجازن کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی دریا سے یہ برانچ نکلی ہے، القمہ جو زیارت کر کے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا، نہر القمہ، یہ اسی فرات سے نکلی ہے بھائی، اس لیے مجازن دریائے فرات کہا جاتا ہے اس کو، ورنہ نہر القمہ تاریخوں میں کیا نام پڑھا آپ نے؟ نہر القمہ، یہ نہر القمہ۔ بس وہ دریائے فرات مسیب، وہاں جا کر میری عجیب کیفیت ہوئی کہ جب آج اتنی بے کسی کا عالم ہے ان شہزادوں کے روزوں پر، جب یہ گرفتار ہوئے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا؟ وہی مصائب، وہی میں، وہی آپ، وہی صدیوں کا اتار چڑھاؤ، ہم چلے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ اللہ نے کیسی برکت دی ہے اس ذکر میں، مسلم کے شہزادوں پہ کیا گزری قید خانے۔ میں تو اس وقت سے بتا رہا ہوں کہ جب یہ پکڑے گئے، یعنی جس مومنہ نے پناہ دی تھی وہ مطمئن ہے کہ اب کوفہ کہاں، وہ نکل آئے بچے، اب یہاں سے بھیج دوں گی کسی قافلے کے ساتھ، مگر ڈر گئی کہ میرا شوہر ابن زیاد کی فوج میں ہے، رات کو چھپا دیا تھا، تالے میں بند کر دیا تھا، مگر بچوں نے رات کو خواب دیکھا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو اٹھایا، اٹھا کر کہتا ہے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے۔
رسول خدا کو دیا. ہمارے بابا مسلم خدمت میں موجود ہیں, خدا کے رسول ان سے پوچھیں مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے. روایات کا خلاصہ ہے جو معروف اور مشہور روایت ہے, وہ اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. کہاں چھوڑا ہے؟ مسلم رونے لگے, ظالم کی قید میں ہیں میرے بچے. خدا کے رسول فرماتے ہیں مسلم مت گھبراؤ, بس ابھی تمہارے بچے آنے والے. بڑا بھائی کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا, میں نے بھی یہی خواب دیکھا. دونوں بچوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا, ایک دوسرے سے گلے لپٹ کر رونا شروع کر دیا. بس یہ گریے کی آواز سے وہ بیدار ہوا, تلوار لے کر دوڑا. مومنہ روکتی رہ گئی, تلوار سے قفل توڑا دروازے کا, ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوا. اب دیکھا کہ دونوں مسلم کے معصوم بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں. غصے میں آ گئے, ان معصوم بچوں کے چہروں پر ٹھوکریں برسانی شروع کی, اتنا مارا کہ چہرے لہو لہان ہو گئے, بچوں کے دندان مبارک ٹوٹ گئے. اور اسی پہ اکتفا نہیں کی, رسی سے باندھا ہے دونوں بچوں, چلاتا جاتا ہے کہ میں دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا, تم میرے ہی گھر میں چھپے بیٹھے. گھسیٹتا ہوا لایا ہے اس ساحل تک دریائے فرات کے, وہ مسیب کا علاقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوفے سے 50-60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا, جہاں فرزندان مسلم کے روزے ہیں, دونوں بچوں کے روزے ہیں. لے کر آیا ساحل پہ غلام کو بھی, وہ بی منتیں کرتی جاتی کہ میں نے امان دی ہے, میری امان کا پاس رکھ, میں مہر بخشتی ہوں, جو کچھ ہے میرا سب تیرے حوالے کرتی ہوں, ان بچوں کو چھوڑ دے. نہیں چھوڑوں گا, نہیں بچوں. غلام کو حکم دیا, جانتے ہیں نا کہ غلام آگے بڑھا, حبشی, بچوں نے دیکھا بلال حبشی کی قوم سے ہے, حیران ہو کر کہتا ہے تم کیسے جانتے ہو بلال حبشی کو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں, مگر سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا. کہا تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو؟ کہا کہ ہاں, ہم مسلم بن عقیل, عقیل جو رسول کا بھائی ہے, چچا زادہ ہم اس کے پوتے ہیں, عقیل کے پوتے ہیں, مسلم کے بیٹے. تلوار پھینک دی, یہ گناہ نہیں کر سکتا, چھلانگ لگا دی, نہر میں بھاگ گیا. بیٹے سے کہا قتل کر, ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی. آگے بڑھے, بیٹا بھی پیچھے ہٹ گیا, جھنجھلا کے آگے بڑھا. جب آگے بڑھا بچوں نے دیکھا آخری وقت آ گیا, ٹھہر, دو رکعت نماز پڑھنے دے. یہ معصوم بچے سنیں, دنیا بھر میں جہاں جہاں بچے میرا پیغام سن رہے ہو, سنو جو حق ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا سیکھنا ہے تو اہل بیت کے بچوں سے سیکھو, اس کے بغیر کوئی عبادت تکمیل نہیں, کوئی عبادت مکمل نہیں جب تک اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھک جائے. ہمیں بچا پروردگار, بت پرستی سے بچا, شرک سے بچا. یہی دعا ہے نا ابراہیم کی, یہ ابراہیم کی ذریت ابراہیم ہے مسلم کے بچے. دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے, بچے سجدے میں گئے, اس ملون نے تلوار کا وار کیا, وہ مومنہ درمیان میں آ گئی, شانے پر تلوار لگی, زخمی ہو کر گر پڑی ایک طرف. بس بچے سجدے میں ہیں, اس نے بڑے بھائی کے سر گردن پہ تلوار کا وار کیا, سر تن سے جدا ہو گیا, تھر تھرایا بدن, ٹھنڈا ہو گیا. ایک تھیلا ساتھ لے کر آیا تھا, بچے کا سر اس تھیلے میں ڈالا, جسم کو دریا کی لہروں کے حوالے کیا. چھوٹے بھائی نے یہ منظر دیکھا, بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کی, چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا. بس سچ ہے آپ پر, بھائی کا بدن بے سر کا لاشا ٹھہر گیا. ادھر بچہ کروٹیں لے رہا ہے, ادھر اس ملعون نے دوسرا وار کیا, چھوٹے بھائی کا سر بھی تن سے جدا کیا, سر اپنے تھیلے میں ڈالا اور جسم کو دریا میں پھینکا. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے تہے آپ بیٹھ گئے. جانتے ہیں کیا وہ صبح ہوئی؟ کچھ کسان گزر رہے ہیں, دیکھا ایک بی بیٹھی ہے ساحل پہ رو. رو رہی سیاہ پوش بی زارو قطار, رک گئے کسان. بی تیرا کوئی قیمتی سامان دریا میں گر گیا؟ وہ بی بی کہتی ہے ہاں حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ وہ کسان دریا میں اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے۔ وہ سیاہ پوش بی بی، وہ نقاب پوش بی بی، کبھی ایک بچے کے سینے پہ سر پٹکتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹکتی ہے، دعا دیتی ہے ان کسانوں کو، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی۔ حیران ہو کر وہ کہتے ہیں، بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں شفاعت کی ضمانت دے رہی ہیں؟ پس نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے، ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں، اسی لیے ہر سال پڑھتا ہوں یہ روایت، میرا یقین ہے، یقین ہے کہ فاطمہ مسلم کے بچوں کے لاشوں پر آئی تھی، کیوں نہ آتی؟ ارے علی اکبر گرے فاطمہ موجود ہو، عباس کے شانے کٹے فاطمہ موجود ہو، قاسم قتل کیا جائے فاطمہ موجود ہو، آن محمد قتل کیے جائیں فاطمہ موجود ہو، حسین کا گلا کاٹا جائے فاطمہ موجود ہو، پھر بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور حسین کی الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون.